الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیب کمندان بالسرو. موزہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں سے جو مر جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں. آیا کریمہ کا اگلا حصہ متصل جو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، تو پھر آیا کریمہ کا جو ارشاد ہے اس سے متعلق مزید شناسائی نصیب ہوگی. چونکہ اگلے حصے میں ارشاد فرمایا ہے، وصیت تل ازواج متاع علی القول غیر اخراج، یعنی فرمایا کہ وہ سال بھر کے لیے اپنی بیویوں کے لیے نان نفقہ کی وصیت کر جائیں کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے. قدیم رواج تھا کہ جب کوئی مرد فوت ہوتا تو اس کی جو اہل خانہ ہے وہ تقریباً سال کے لگ بھر جو ہے وہ دکھ کا اظہار بھی کیا جاتا، اور سال بھر کے لیے اس کی رہائش کے جو ہیں انتظامات بھی ہوتے. اس آیہ کریمہ میں جو ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی جو صاحب ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، یعنی اس کے اہل خانہ ہے، خاص طور پر بیوی سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ، یہ انتظام جو ہے کر دیا جائے کہ سال بھر کے لیے خاتون کے لیے اس کا رہنا، اس کا نان نفقہ ایسا بندوبست کر دیا جائے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہے. یہ ان آیات کریمہ میں سے ہے کہ جن کا حکم منسوخ فرما دیا گیا ہے، لیکن آیہ کریمہ جو ہے اسے بحال رکھا گیا ہے. چونکہ بعد میں جو وراثت سے متعلق آیات کریمہ اور احکامات ہیں، وہاں ہر چیز ہر ایک کا حصہ طے فرما دیا گیا ہے. اللہ کریم کا کلام ہے، اور قدیم جو حصہ زندگی کا خطہ عرب میں اختیار کیا ہوا تھا، اس میں بھی جو پہلو انسانی بہتری کے لیے تھا قرآن کریم نے اس کا ارشاد فرمایا. لیکن قرآن کریم کا نزول لگ بھگ 23 سال میں ہے، اور ان 23 سالوں میں جہاں جو ضرورت پیش آئی، جہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سوال عرض کیا گیا، جہاں اللہ کریم نے جو حصہ بہتر سمجھا، بتدریج قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا، اور جہاں جتنی ضرورت تھی اتنا اللہ کریم جو ہے احکامات نازل فرماتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ ہی عرصہ پہلے تکمیل دین ہوا. لیکن جب بات ابتدائی حصے کی آتی ہے، اس ابتدائی حصے میں احکامات جو ہیں وہ سہولت کے ساتھ اللہ کریم نے جو ہے وہ احکامات جو ہیں ان کا حکم صادر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. اسی طرح حرمت شراب ہے. قدیم رواج میں قاصد جو آتا ہے اس کا تحفظ ہے، یہ دین اسلام نے اس کو قائم رکھا. تو جہاں جو ضرورت تھی اسے اللہ کریم نے عطا فرمایا. اور یہ بات یا نقطہ جو بنیاد ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو تربیت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے عطا فرمائی. اب ہوتا کیا رہا کہ جہاں حق نازل ہوا اور حق اختیار کیا گیا، تو جب زمانہ کروٹ لیتا ہے، وقت گزرتا ہے، لوگ اپنے اپنے مزاجوں میں بدلنا شروع ہوتے ہیں، خواہشات نفسانی کی پیروی شروع ہوتی ہے، شیطنت جو ہے اس کی مداخلت ہوتی ہے، تو آہستہ 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 پھر جو اپنی مرضی یا منشا ہے اس کو لوگوں نے اختیار کیا یا اس کا نفاذ کیا. لیکن جہاں بھی کوئی قدر ایسی جس قدر میں ایک انسانیت نظر آئے، کوئی نہ کوئی پہلو وہی جہاں سے اللہ کریم نے مخلوق کو تعلیم فرمائی، وہاں سے وہ چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی. اور یہاں جو آیات کریمہ اس میں طلاق کے متعلق سے احکامات ہیں اور جو پیچھے سے آ رہی ہیں، پھر اسی طرح وہاں بھی غور فرمائے تو اللہ کریم نے ان کے حقوق، اب جہاں نکاح کی بات آتی ہے یہ ایک معاونت ہے، ایک تعلق کا پیدا ہونا اختیار کرنا ہے، اور طلاق جو ہے وہ انقطاع ہے، تعلق کے ایک انقطاع کا نام طلاق ہے، ایک حصہ ہے، لیکن ابتدا ہو یا انقطاع ہو دونوں صورتوں میں اللہ کریم کا حکم جو ہے اسے مقدم رکھا جانا یہ لازم ہے، اور ہر دو صورت میں جو اللہ کا حکم ہے وہ انسانی ضرورت ہے، تو اسی لیے جب پیدائش ہے تو اموات بھی ہے، اور جب اموات ہے تو وراثت بھی ہوگی، پیچھے رہ جانے والے بھی ہوں گے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، چونکہ ابتدان جب وراثت سے متعلق کوئی بندہ تحریر کرتا تھا یا وصیت کرتا تھا تو اس کی مرضی ہوتی تھی سارا مال جسے دے دے، کسی کو بھی نہ دے، خیرات کر دے، کسی ایک کو دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، تو جب تک وہ اختیار تھا وصیت کے حوالے سے تب تک اللہ کریم نے جو ایسا حکم فرمایا کہ بیوی کا بھی حق ہے، چونکہ بالعموم خاتون کی حیثیت جو ہے نہیں سمجھی جاتی تھی، اسی لیے ہمارے سامنے بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی بھی مثالیں آتی ہیں اور اتنی سختی آتی ہے کہ ایسے حالات تھے کہ ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بچیاں اس معاشرے میں پرورش پائیں، اللہ کریم معاف فرمائے، اللہ کریم رحم فرمائے، ان ساری خرافات سے اللہ نے سبب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کلام ذاتی سے نوازا، جہاں جو ضرورت ہے اس کی تعلیم دی، جہاں سے روکنا مقصود ہے اس کا رکنے کا حکم عطا فرمایا، دنیا میں انسانیت نے اپنی معراج دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دنیا نے اپنی معراج دیکھی، متصل تین زمانے، آج ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں، ہمیں جدت کے پہلوؤں میں یہ بات سننے میں ملتی ہے کہ جو کچھ پہلے تھا اس سے بہت بہتر آج زندگی کی جو ضروریات ہیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن عجیب بات ہے عدد میں بھی انسان جو ہے اس میں بے شمار اضافہ ہو گیا، تکمیلی ذرائع جو ہیں اس میں بے شمار جدت آ گئی، لیکن وہ جو بنیاد تھی نا انسانیت، اس کا فقدان ہو گیا ہے، انسان نہیں رہا، عجیب بات ہے کہ عدد انسان کا بڑھ گیا لیکن جو انسانیت تھی انسان کے اندر وہ نہ رہی، اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ جو حصے ہم نے زندگی میں چھوڑے ہیں، یعنی جو حصے دین اسلام سے ہم نے چھوڑے ہیں انہیں واپس اختیار کیا جائے، یہ مسائل کا حل ہے اور واحد حل ہے، تو کل احکامات کی تکمیل سے پہلے بھی کہ جہاں بیوی نے ایک سال رہنا ہے اس سے متعلق بھی حکم فرمائے گا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بعد میں پھر وراثت کا جو حکم آیا تو یہ حصہ منسوخ ہو گیا، لیکن اس حصے میں جو اور باریکی اور ضرورت تھی اسے اللہ کریم نے پورا فرما دیا، فرمایا وہ سال بھر کے لیے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سال کا ایک رواج بھی تھا، اپنی بیویوں کے لیے نان نفقہ کی وصیت کر جائیں کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ، فرمایا پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو جو وہ دستور کے مطابق اپنے لیے کریں اس میں تم پر گناہ نہیں، پہلے حصے میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ جسے موت واقع ہو، تو جسے موت واقع ہو گئی اس نے تو عمل نہیں کرنا، وہ تو دارالعمل سے چلا گیا، تو سمجھ آئی کہ یہاں حیات میں اس حکم کا فرمایا گیا کہ حیات میں یہ عمل کیا جائے، پھر جہاں یہ ارشاد فرمایا گیا نا کہ اس میں تم پر گناہ نہیں کہ وہ اپنے متعلق کوئی فیصلہ دستور کے مطابق کرتی ہیں، تو یہاں مفسرین کرام جب بحث فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کا ارشاد جو ہے وہ وارثین کے لیے ہے، چونکہ صاحب میت تو چلا گیا، جو میت ہے وہ تو چلا گیا، اس نے تو دنیا میں آ کر نہیں احکامات کا نفاذ کرنا یا روکنا یا کہنا کہ اجازت ہے، لیکن جو پیچھے وارث ہیں وہ کسی طرح کی مداخلت یا رکاوٹ جائز حصے میں نہ کریں، کیونکہ معروف حصے میں یعنی سال بھر تو آپ رہنے دیں اور اگر اس عرصے کے دوران وہ خاتون اپنے لیے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہے یعنی مزید نکاح کرنا چاہے اپنے لیے کسی اور رہائش کا انتخاب کرنا چاہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں علل تللے ہوں لیکن معروف طریقہ ہو سوبر طریقہ ہو شرعی دائرے کے اندر ہو تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے اور اسے روکا نہ جائے کہ ناجائز اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا جائے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ غالب ہیں حکمت والے, اللہ کریم غالب ہیں, کوئی شے اللہ کریم کے دست قدرت سے باہر نہیں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اس کام کا ہونا, اس کام کے کرنے کی سکت, اس کام کرنے کی استعداد, اس سے متعلق سوچ کسی پہلو سے بھی جائزہ لے لیں, یہ اللہ کریم نے ایک عارضی حصہ عطا فرمایا ہے. اگر وہ سلب کر لے تو بندہ حرکت نہ کر سکے, بندہ سوچ نہ سکے, بندہ دیکھ نہ سکے, بندہ سن نہ سکے. جہاں تک جتنی وہ اجازت دیتا ہے اتنی ہی کوئی حرکت کر سکتا ہے. ہاں, جتنی اجازت ہے اس میں جو اختیار جائز اور ناجائز کا اس نے دیا ہے, کس راہ کا انتخاب کیا, سوال یہ ہے, امتحان یہ ہے, نزاکت یہاں آئے گی. تو فرمایا واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ غالب ہیں یعنی اللہ کریم قادر مطلق ہے. یہ سمجھنا کہ جہاں میرا اختیار ہے, ہاں یہ کلی اختیار ہے, یہ کلی اختیار نہیں ہے, یہ عارضی بھی ہے اور محدود بھی ہے اور اللہ کا دیا ہوا بھی ہے, اور اس اختیار سے تمہارا امتحان مقصود ہے. چونکہ یہی بات ہمیں قرآن و سنت سے تعلیم فرمائی گئی ہے کہ جو اللہ کریم نے تمہیں اختیار دیا. اب فرشتے روح قبض کرتے ہیں, یہ صورت قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی, اور ان لوگوں کی جب روح قبض کی جا رہی ہوگی کہ جو بڑے بڑے نامور لوگوں کے پیچھے کفر میں چل رہے ہوں گے, تو فرشتے جب روح قبض کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو مجبور تھے, ہم تو کمزور تھے. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر فرشتے انہیں جواب دیتے ہیں کہ آج بھی تو جا رہے ہو, جب زندہ تھے, جب تمہارے پاس اختیار تھا کہیں اور ہجرت کر جاتے, اللہ کی دنیا وسیع ہے, اللہ تمہارا سبب فرما دیتا. تب تمہارا اختیار تھا جانا, آج حکم ہے جانے کا, آج تمہارا اختیار نہیں رہا, آج تمہارا اختیار سلب ہو گیا. اس لیے جیسے زندگی تم نے بسر کی ہے ویسے نتائج جو ہے وہ تمہیں ملیں گے. تو جب بات اختیار کی آتی ہے تو جو عارضی اختیار اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا استعمال کیسا ہے, لیکن ہم بھول بیٹھتے ہیں, ہمیں احساس نہیں رہتا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کارگاہ حیات کو شاید میں ہی اپنے زور بازو سے چلا رہا ہوں. اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھیں, اپنے کاروبار میں آپ دیکھیں, اپنے عزیز داری اور دوستوں میں دیکھیں کہ ہمارے مزاج, ہمارے رویے کیسے ہیں. کوئی اعلانیہ نہ بھی کہہ رہا ہو تو اس کا جو برتاؤ ہے اور اس کے جو اعمال ہیں وہ یہی بتلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اختیار کلی میرا ہے. غفور الرحیم ہے, اس کی مخلوق ہے, جتنا اختیار اس نے دیا ہے اس کی حکم اور اس کی پسند کے مطابق وہ اختیار کیا جائے تو اس میں اپنا بھی فائدہ ہے, مخلوق میں بھی بہتری کا سبب ہوتا ہے, اور جب اللہ کا حکم مانا جائے تو دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے. تو وہ حکیم حکمت غالب ہے, یہ نہ سمجھو کہ غلبہ تمہارے پاس ہے, غالب اللہ کی ذات ہے. حکیم, اور جو کچھ وہ فرما رہا ہے وہ ساری بات حکمت ہے, اس میں حکمت سے بھری رہنمائی ہے. اس کی حکمت جو ہے تمہیں مقصد حیات سے آشنا نہیں کر رہی, تمہیں مقصد حیات سے میں سرخرو ہونے تک پہنچا رہی ہے, لیکن اس حکم کے مطابق عمل کرو. اللہ کریم کے احکامات میں حکمت ہے. پھر ہم جب اپنی ذہن اور سوچ کو لے کر جانچنا شروع کر دیں کہ ایسا حکم کیوں ہے, ویسا حکم کیوں ہے. اگلے دن کسی نے مجھے سوال بھیجا کہ جی مرد کو اللہ نے مرد کیوں پیدا فرمایا ہے اور عورت کو عورت کیوں پیدا فرمایا ہے. اب بندہ اس سے پوچھے تو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل میں تم کیا کر رہے ہو, بجائے اس کے اپنی تعمیل کو دیکھو، تم وہاں جا کر مداخلت کا سوچ رہے ہو کہ اللہ نے ایسا کیوں، کہ اللہ کریم بہتر جانتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. تم تو یہ سوال کر رہے ہو نا کہ مرد کو مرد کیوں پیدا کیا اور عورت کو عورت کیوں پیدا کیا. جسے مرد پیدا کیا اس کے لیے بھی عین وہی مقام درست تھا، اور جسے عورت پیدا کیا اس کے لیے بھی عین وہی مقام درست تھا. چونکہ اللہ کریم عدل کا حکم دیتا ہے تو اللہ کریم کے ہر حکم میں عدل ہے، اللہ کریم کے ہر فیصلے میں عدل ہے. ہاں، جب اس عدل کو اپنے اعمال کے مطابق دیکھو گے تو پھر معافی مانگنا یہ بہتر حصہ ہے. چونکہ ہم عدل مانگیں گے تو ہمارے پاس بے شمار کمزوریاں اور گناہ ہیں، لیکن جب بالعموم احکامات کو دیکھو گے، دین اسلام کی رہنمائی کو دیکھو گے تو اس میں اعتدال ہے. اور عدل اس حصے کو کہتے ہیں کہ کسی شے کا بھی عین اپنے مقام پر ہونا یہ عدل ہے، اور کسی شے کا بھی اپنے مقام سے ہٹ جانا اسے ظلم کہتے ہیں. اللہ کریم کی ذات ایسی ہے کہ اس نے جو حکم دیا، جہاں جسے پیدا کیا، جب تک کا حکم ہے، وہ سارا اس کے وہ فیصلے ہیں کہ جو عین درست ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. اب بجائے اس کے کہ مرد ہے یا خاتون وہ یہ دیکھے کہ میرے لیے حکم کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے ایسا کیوں کیا. اب یہ دیکھیں کہ کیسی بد دماغی ہے، اور یہ سبب بنتا ہے بے عملی کا. ظاہراً معزز خواتین و حضرات، اگر ہم دیکھیں تو مساجد میں جگہ نہیں ملتی. ہم دیکھیں تو کوئی آبادی مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے کہ جہاں اذان کی آواز نہ سنائی دے رہی ہو. لباس اور حلیے دینی حکم کے مطابق نظر نہ آ رہے ہوں، کوئی ایسی مسلمان آبادی نہیں ہے. جہاں صحیح اور غلط پر بات نہ ہو رہی ہو، یا کوئی کہے کہ اسے حلال اور حرام کا علم نہیں ہے، یا کوئی کہے کہ رمضان المبارک کی جو فرضیت ہے اس کا انکار ہے، یا رمضان المبارک ہے تو کتنی کثیر تعداد آپ کو روزے سے ملتی ہے. بلکہ عام دنوں میں بھی لوگ جو ہیں وہ ایسے ملتے ہیں، آج بھی ایسے ملتے ہیں کہ جو روزہ دار ہوتے ہیں کہ نفلی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. مختلف جو ایام ہیں ان کی برکت کی نسبت سے رکھ رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع رکھ رہے ہوتے ہیں، نفلی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کسی کو کسی پر اعتبار نہیں؟ عجیب بات ہے کہ مسلمان معاشرہ ہے اور اسے اللہ کریم نے وہ حکم دیا ہے جس پر اس عالم خلق کی بنیاد ایسی ہے کہ اگر اس ان احکامات میں غلطی ہو تو اس میں ڈول آتی ہے، خشکی و تری کا فساد. قرآن کریم فرمایا نا کہ تمہارے اعمال کا سبب. اللہ نے ایسے احکامات دیے ہیں کہ یہ خلق کا جو اوزان ہے یہ برابر ہے. تو جب حضرت انسان غلطی کرتا ہے تو اس وزن میں فرق آتا ہے تو یہ ڈولتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، بارشیں سیلاب آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، زمین جو ہے وہ گڑگڑاتی ہے، پانی چڑھ دوڑتے ہیں، سمندروں میں طوفان آ جاتے ہیں، کشتیاں جہاز غرق ہو جاتے ہیں، کناروں پر بستیاں آبادیاں اجڑ جاتی ہیں، کیسے کیسے حالات پیدا. خشکی آ جاتی ہے، پانی تو پانی، خشکی اتنی بڑھتی ہے کہ وہ زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، کہ ہمارے کردار جو ہیں اس میں ارتعاش پیدا کرتے ہیں. تو جب بات ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ جو عبادات ہیں وہاں بھی ہم کھڑے ہیں، حلیہ بھی ہم نے بنا رکھا ہے، تو اتنا تعفن کیوں ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہمارے رشتوں کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا، رشتوں کا اعتبار نہیں رہا. کیا سبب بنا کہ ایک دوسرے پر ہم بساہ نہیں کر سکتے؟ تو پھر ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو، اور اس جماعت میں ایک جن شامل ہے، تو اس نے انکار کیا اور مردود ٹھہرا، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کی زندگی سے متعلق جو تحقیق ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ عبادت گزار تھا. پھر جب آج میں اپنی عبادات کو دیکھتا ہوں کہ ہم حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں، ہم جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں بھی بیٹھے ہیں، ہم صوم و صلات کی پابندی بھی کر رہے ہیں، ہم نے حلیے بھی دینی رکھے ہیں، ہماری زندگی جو بالعموم معاشرے کی ہے اس میں دین کیوں نہیں ہے؟ تو خدشہ آتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بڑائی میں عبادات میں لگے ہوں. مجھ جیسا نمازی کوئی نہیں, مجھ جیسا ولی اللہ کوئی نہیں, مجھ جیسا حافظ کوئی نہیں, مجھ جیسا تسبیح پڑھنے والا کوئی نہیں, میرے تو اتنا درود شریف ہے, میرا تو اتنا استغفار ہے. کہیں ہم عبادات کو بھی نفسانی جو خواہشات ہیں ان کے تابع تو نہیں لے گئے؟ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. عبادات کو شرف قبولیت مزاج انسانی کو بدل دیتی ہے, وہ غلطی سے ہٹ جاتا ہے, وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن کریم عبادات کے نتائج میں ورع اور تقویٰ بیان نہ فرماتا. برائی اور بیائی سے نماز روکتی ہے, پر نماز تو ہو, اس کی ادائیگی تو ہو, وہ حکم جو خالص اللہ کی طرف نیت کا ہے وہ تو ہو. تو ہو نہیں سکتا کہ اگر نماز کی ادائیگی ہے پھر برائی اور بےحیائی بچے. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہماری نماز بھی وہیں ہے, ہمارے ساتھ برائی اور بےحیائی بھی وہیں ہے, تو پھر کہیں فرق ہے؟ فرق اللہ کے فیصلے میں تو نہیں ہو سکتا. فرمایا اس نے واللہ عزیز حکیم, میں تو قادر مطلق ہے. اس نے جو فرمایا ہے اس میں کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے, اور حکیم ہے, اس کے ہر حکم میں حکمت ہے. وہ حکمت ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ بحثیت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جو احکامات ہم مان رہے ہیں اس کے نتائج ہم نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں, ہم اتنے بہرے ہو رہے ہیں کہ ہمیں معاشرے کی چیخیں نہیں سنائی رہی؟ ہم اس ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات, کوئی نہ کوئی ایسا اعلان سنا دیا جاتا ہے کہ من حیث القوم ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. آپ غور فرمائیں, یہیں کشمیر کی بات ہوئی, اور اس کشمیر کی بات میں پوری قوم میں کتنی اضطراب تھا کہ جی ہر جمعے کو جی آپ باہر نکلیں, ہر جمعے کو آپ اکٹھے ہوں, احتجاج کریں. پہلے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس احتجاج سے ہوگا, ہوگا کیا, چلو سمجھ آئی. اچھا پھر اس کو جلوس نکالے گئے, جگہ جگہ جو ہے وہ ہر ایک نے اپنے اشتہار لگائے, اعلان کیے, مخلوق آ رہی ہے, راستے بند ہو گئے ہیں, جی گاڑیاں رک گئی ہیں, کسی نے اسپتال جانا ہے, کسی نے بازار جانا ہے, کسی نے کہیں جانا ہے, ہر شے رکی ہوئی. ٹھیک ہے جی, اظہار ہمدردی ہو رہا. ابھی وہ بیچ میں تھا, آپ غور فرمائیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے فلسطین کی بات آ رہی. ملک کے طول و عرض میں کتنے جلوس نکلے, کتنے شور شرابے. مجھے بھی کہا گیا کہ لوگ سارے جلوس نکال رہے ہیں, آپ کی جماعت کچھ نہیں کر رہی. اب میں سوچتا ہوں کہ وہ تو اسی طرح مر رہے ہیں, وہ جو جلوس والے تھے آج کہاں ہیں؟ پہلے اشتہار اس جلوس کی نسبت سے تھا, آج اشتہار انتخاب کی نسبت سے ہے کہ مجھے ووٹ دے دو, میں تمہارے مسائل حل کر دوں. اور میں حیران ہوں کہ اسی طرح کشمیر میں وہی مخلوق جو ہے وہ ذبح ہو رہی ہے, اور آج ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہے, سوچ بھی نہیں ہے, کبھی سنا کسی نے؟ روز جو ذرائع ابلاغ دیکھتے ہو, اخبار دیکھتے ہو, ٹیلی ویژن دیکھتے ہو, یہ سوشل میڈیا پر ہر ایک بندہ اپنا خرچہ کر کے بیٹھا ہے, پیسے بھی دے رہا ہے, اور ہمارے اندر برائی بھی پیدا کی جا رہی ہے, یعنی سر بھی ہمارا ہے اور کھلے بھی ہمارے. کبھی سونا نام کشمیر کا؟ تو تحقیق کر کے دیکھ لو وہاں ہو کیا رہا ہے. عین ہمارے اپنے ملک میں کتنے خطے ایسے ہیں جہاں آگ لگا دی گئی, اور ہم ہیں وہ برا یہ اچھا, وہ برا یہ اچھا, بحث ہے ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے. نہ ہم نے بحثیت انسان لحاظ چھوڑا ہے, نہ بحثیت قوم لحاظ چھوڑا ہے, نہ وطن کی بات رہی, نہ اداروں کی بات رہی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ دیکھ لو مسجدوں میں بھی بندوں کی اتنے ہیں کہ جگہ نہیں ہے. حج اور عمرے پر دیکھ لو ٹکٹ اور رہائش نہیں ملتی. تسبیحیں دیکھ لو, ہر بندے کے ہاتھ میں تسبیح. تو اس سارے کا حاصل کیا ہے؟ میں تو یقین مانو تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں ہمارے اندر ایسا خناس تو نہیں بھر گیا کہ ہم اپنی ذات کی بڑھائی میں ہی عبادات میں لگے ہیں، تو شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا، اگر وہ اپنی بڑھائی میں عبادت کرنا رہا ہوتا کہ ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ متکبر نہ ہوتا، وہ یہ نہ کہتا کہ اللہ تم نے تو مجھے آگ کی لو سے پیدا کیا اور میں اس مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو سجدہ نہیں کرتا، ایسا نہ کہتا، بات نہ آگ اور آگ کے لو کی تھی، بات نہ مٹی اور مٹی سے پیدا وجود کی تھی، بات تو اللہ کے حکم کی تھی، تو تکبر اندھا کر دیتا ہے، خواہشات نفسانی اندھا کر دیتی ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کریم کا ہر حکم جو ہے اس میں حکمت ہے، اور ہم تعمیل حکم میں بھی نظر آئیں اور وہ حکمت ہمیں نہ ملے تو کیا یہ سوچنا نہیں چاہیے ہماری نیتوں میں تو بدی نہیں آ گئی، ذات پرستی میں تو نہیں ہم کھو گئے، تو حل کیا ہے، پلٹ کر آنا ہے، اللہ کے حکم پر آنا ہے، کہتے ہیں احتجاج کرو کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، احتجاج کی جگہ کام کرو، انسان بنو، بحثیت مسلمان اپنے احکامات کو دیکھو، اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرو، اس قوم کو کھڑا کرو، اس ملک کو کھڑا کرو، تمہارے الفاظ میں وزن ہوگا، تمہیں احتجاج کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارے ایک بیان پر اثر پیدا ہوگا دنیا میں، ہم کشکول لیے پھرتے ہیں اور اللہ کریم نے جہان بھر کی دولت ہمیں دی ہے، ہم جہان بھر میں کشکول لیے پھرتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے دو، یہاں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، ہم تو ان سے بھی مانگتے پھر رہے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے کہ یار ہمیں دے دو، اور جہان بھر کی دولت اللہ نے اس خطے میں دی ہے، اللہ کریم ہمیں یہ ہوش دے کہ ہم یہ ادراک کر سکیں کہ ہم کیا کریں۔ اب جب میں اس موضوع کو اس پہلو سے بیان کروں تو ایک بات تو یقینی ہے کہ یہ بات ان لوگوں تک آتی ہے جن کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے جی، صاحب اختیار اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے اس سے ملک پر اثر پڑ رہا ہے، لیکن جتنی میری حیثیت ہے، یعنی آج جو یہاں سے میں کلام کر رہا ہوں، میرے پاس یہ استطاعت ہے کہ میں یہ کلام کر رہا ہوں، اس کی آواز بھی معاشرے میں جا رہی ہے، کیا میں جو بول رہا ہوں میں واقعتاً اللہ کے لیے بول رہا ہوں، تو اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ صاحب اختیار اچھا نہیں کر رہا تو پھر میں بھی اچھا نہ کروں، تو صاحب اختیار نے اپنی قبر میں جانا ہے، میاں میں نے اور آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو جب ہم اپنے اعمال درست کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمالکم اعمالکم او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہارے اعمال تم پر سوار، یعنی تمہارے اعمال تمہارے حکمران، تو اللہ کریم کا ہر حکم جو ہے اس میں حکمت ہے، اس حکم کو صدق دل سے مانو، اپنے گھروں میں سکھ پاؤ گے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی پاؤ گے، اپنے اندر سکھ اور اطمینان نصیب ہوگا، دنیا کی زندگی سہل ہوگی اور آخرت کی تعمیر ہوگی، اور اگر اس حکمت بھری رہنمائی سے بھاگتے رہو گے، خواہشات ذاتی کے مطابق اپنے اللہ کے حکم کو تبدیل کرتے رہو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، چونکہ حکمت جو ہے جس حکم کی حکمت تعمیر کر رہی ہے، اس حکم کی اس حکمت سے جتنا کوئی دور ہوگا اس کی تخریب ہوگی۔ وَلِلْمُطَّلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا اور طلاق والیوں کو دستور کے مطابق فائدہ دینا۔ پچھلی جو آیات گزری ہیں اس میں مختلف پہلو بیان فرمائے گئے ہیں کہ جہاں طلاق ہوتی ہے وہاں اگر نکاح پر جو حصہ طے ہوا ہے دینے کے حوالے سے، وہ دیا ہے نہیں دیا، رخصتی پر ہونا ہے تو کتنا پورا دینا ہے، کتنا آدھا دینا ہے، کہاں تخفیف ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس آیہ کریمہ پر جب بحث فرماتے ہیں مفسرین کرام تو وہ فرماتے ہیں کہ طلاق والیوں کو دستور کے مطابق فائدہ دینا، یعنی جو احکامات بیان فرما دیے گئے ہیں طلاق کی صورت میں ان پر عمل پیرا ہوا جائے۔ حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ پرہیزگاروں پر لازم ہے. اللہ کا حکم ہے, حکم تو کلی طور پر ہے, لیکن جب بات للمتقین کی آتی ہے تو قرآن کریم کی ابتدا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو قرآن کریم یعنی اللہ کے احکامات پر جو عمل پیرا ہے اس کی راہ متقی کی ہے, اسے خوف خدا ہے, اسے احساس بندگی نصیب ہو رہا ہے, اسے اللہ سے بندگی کا تعلق نصیب ہو رہا ہے, اسے احساس ہے, اسے ادراک ہے کہ میں نے اللہ کا حکم جو ہے وہی ماننا ہے, میری معراج اللہ کے حکم کے ماننے میں ہے, بندگی میں ہے. انا اور تکبر کو لے کر بیٹھ جاؤں تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو فرمایا حقاً علی المتقین, پرہیزگاروں پر لازم ہے, یعنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کا حکم مانا جائے. تو پرہیزگار کون ہوگا, متقی کون ہوگا, وہ کون ہوگا جسے خوف خدا ہوگا, اس کی زندگی, اس کے اعمال, اس کے ظاہر, اس کا باطن اللہ کریم کے حکم کے تابع ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ باطن تو اللہ بہتر جانتا ہے نہیں, اب آپ میرے دل کیا جانتے ہیں کہ میں کیا سوچ کر کیا بول رہا ہوں, آپ تو بولنے کو سن رہے ہو, میرے وجود کی حرکات و سکنات دیکھ رہے ہو, میرا دل تو نہیں نا جانتے, لیکن اللہ کریم کی ذات تو جانتی ہے نا جی کیا ظاہر ہے اور کیا باطن ہے. فرشتے جو لکھ رہے ہیں, لکھنے والے فرشتے جو نہیں جانتے اللہ کریم تو وہ بھی جانتا ہے. حدیث شریف میں قیامت کے حالات کو دیکھیں نا, ایسا حساب بھی آئے گا کہ جب فرشتے کہیں گے بار الہ جو کچھ اس کے اعمال لکھ دیے گئے تھے سب ترازو پر چڑھا دیے ہیں, اللہ فرمائے گا کہ اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں. اللہ کی یاد اس زمن میں ملتی ہے, دعاؤں کا ثمر اس زمن میں ملتا ہے, یعنی جو فرشتے نہیں لکھ پا رہے وہ تو وہ بھی جانتا ہے شاید ہے. تو محترم سامعین کرام, حقاً علی المتقین, تو تقویٰ کیا ہے؟ تو کیا متقی کا عمل اور متقی کی نیت الگ ہوتی ہے؟ یہ عمل صالح کے نتائج بد مرتب ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ مسلمان معاشرہ ہے, ہم بہم دست و گریبان ہیں, ہماری معاشرے میں, ہماری زندگیوں میں اتنی ایک تلخی پیدا کر دی گئی ہے اور اتنی ایک تلخی میں ہم گر چکے ہیں کہ ہم درستگی کے نام پر تلخی کرتے ہیں, سمجھ نہیں آتی بھائی یہ کہ تعمیر کے نام پر آگ کا الاؤ جلایا جاتا ہے اور اس میں بہتری کے لیے مزید آگ پھونکی جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ انسانی شعور کی بات ہے کہ آگ بجھانے کو آگ ہی دی جا رہی ہے اور ہم بڑے خوش ہیں کہ میں جی بڑا کمال کر دیا کہ میں نے اتنی سخت بات کر دی. ہمارا مقابلہ بدتمیزی میں اور بدتہذیبی میں ہو رہا ہے, کبھی مقابلے بد تہذیبی کی ہوا کرتے ہیں اسے مقابلہ کہتے ہیں. تقابلی حصہ تو تعمیر میں دیکھا جاتا ہے. تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو صحیح, دین کے نام پر, بہتری کے نام پر ہم تخریب کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہو بھائی؟ جی میں درست کر رہا ہوں. تو اللہ جل شانہ کے جو احکامات ہیں ان کی حکمت ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ ضرورت ہے کہ جو کچھ عمل ہے وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو, خالص ہو اس کی رضا کے لیے. ہم اگر ورع اور تقویٰ کی زندگی بھی ذاتی انا پرستی کے لیے کریں گے تو نتائج ایسے ہی ہوں گے جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. گھر بکھر چکے ہیں, اولاد مانتی نہیں, ماں باپ بے کس بیٹھے ہیں, کیا حالات. تو حقاً علی المتقین, پرہیزگاروں پر لازم ہے, یعنی اس حق کا, حق کی راہ کا جو مسافر ہے اسے مقدم اللہ کا حکم ہونا چاہیے. بات طلاق کی ہو رہی ہے, طلاق خوشی کی بات نہیں ہے, جھگڑے کی بات ہوتی ہے, اختلاف کی بات ہوتی ہے, جوڑ نہیں ہے, انقطاع ہے. لیکن جب آپ ہر پہلو میں اللہ کا حکم مقدم رکھیں گے تو معاشرے میں اصلاح ہوگی، معاشرے میں عدل ہوگا، معاشرے میں بہتری ہے. اور ایک اس پہلو سے میں ایک بات آخری آپ کو عرض کروں، اس پہلو سے نہ دیکھیں ہم کہ کیا کس کے کرنے سے کیا ہو رہا ہے. مجھ سے سوال جو ہوگا نا وہ اس اختیار کا ہوگا جو اللہ کریم نے مجھے اختیار دیا ہے، کہ میں نے اپنے اختیار کا استعمال کیسے کیا. ہم تو یہاں کنجروں کو اور ڈوموں کو اور ناچ گانے پر تمغے بانٹتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ کیسے کیسے عظیم لوگ گزر چکے ہیں، ان کی کوئی وفات یا حیات سے متعلق کبھی ہم نے ذرائع ابلاغ میں سنا ہو. ہر ناچ گانے پر جو ہے ان کی سن وفات بھی منائی جا رہی ہے، سن پیدائش بھی منائی جا رہی ہے، ان کے تمغے بھی دیے جا رہے ہیں. تو دنیا کی اس روش پر چلتی ہوئی قوموں میں تمغے ایسی روش کو ہی ملیں گے، تو ہمارے لیے اس سے بڑا تمغہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد پیدا کیا. اس سے بڑا تمغہ کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑا تمغہ کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور میں مجھے وہ توفیق دے کہ میں اس کا حکم بجا لاؤں. آج سیاست ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاسی رہنما بھاگ رہے ہیں، اور ہمارے اپنے اندر سے کتنے لوگ ہیں ان کے آگے پیچھے چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ جیت جائیں گے، کل ان کے پاس اختیار آئے گا تو مجھے تو نہار کر دیں گے. ہم روز دیکھتے ہیں کہ وہی جو بھاگ 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 کر کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے گلے کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے اتنے پیچھے محنت کی، اتنے ہمیں تو پوچھے. اب بندوں کا بندہ بنو گے تو پھر ایسے ہی بھگتو گے نا. بندہ تو اللہ کا بنو جو حق ہے. تو کتنے بڑا تمغہ ہے کہ بندے کو بندگی نصیب ہو، اپنے اللہ کی بندگی نصیب ہو. یہ بڑا کرم ہے اس کا، یہ بڑا احسان ہے اس کا. یہ اندھا پن ہے کہ یہ نظر نہ آئے. یہ ایسا ایسا مفل جو وجود کی ہے نا، جیسے بیماری زیادہ وجود ہو کہ اس کا احساس ختم ہو جائے. تو اللہ کریم توفیق دے کہ یہ باریکیاں سمجھیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. فرمایا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے دلیلیں بیان فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. کیسا غفور رحیم. دیکھو پیدا اس نے فرمایا، تم تو تھے نہیں، نہ ہونے کو ہونا اس نے عطا فرمایا، پھر تیرا وجود کیسے پیدا ہوا اپنے تخلیق کو دیکھ لے، پھر تجھے رشتوں کی محبت اور رشتوں کا احساس کیسے اس نے تجھے دیا، تمہیں زندگی کی محبت اور زندگی کی رونقیں کیسی اس نے تمہیں عطا فرمائی، پھر جس جہاں میں اس نے تمہیں زندگی دی اس کی شادابیاں دیکھو، اس کے رنگ دیکھو، اس کے پھول، اس کی مہک دیکھو، اس کی شب و روز دیکھو، کیا گلستان سجایا اس نے. پھر تیری زندگی اور تیرے وجود کا لمحہ لمحہ اور ذرا ذرا مرہونے منت ہے اس کی رحمت کا، اور وہ انقطاع نہیں فرما رہا، تو سجدہ نہیں بھی کر رہا، وہ تجھے وجود کی حرکات عطا فرما رہا ہے، تجھے سانسیں دے رہا ہے، اسی کی فضا سے، اسی کی وجود سے، اسی کی دی ہوئی قوت سے تو سانس لے رہا ہے، وہ انقطاع نہیں دے رہا. تو اگر یہ حکمت نصیب ہو جائے کہ میں اپنے اعمال اپنے اللہ کے حکم کے لیے درست رکھوں، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو، روز معاشر میں بھی اس قطار میں کھڑا ہوں کہ جس قطار کو یہ شرف ہو کہ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ کریم فرما رہا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی تمہیں عقل آئے. اب دنیا کی زندگی کو دیکھو، دنیا کے حالات کو دیکھو، اور قرآن کریم کے اس فیصلے کو دیکھو. دنیا جہان کی باتیں کر لو، دنیا جہان کے علوم کی باتیں کر لو، لیکن اگر حق حاصل نہیں ہو سکا نا، حق کو نہیں پا سکے، حق کو نہیں پہچان سکے، اللہ کے حکم تک نہیں نہ پہنچ سکے، تو تم شعور نہیں ہے، تم عقل مند نہیں ہو. عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کل جہان کی جو وجود ہے اس میں عقل مندی ہی اسی میں ہے کہ اللہ کا حکم نصیب ہو جائے. سمجھداری ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہو جائے. بندہ اس نہج پر عمل کر رہا ہو, اس محتاج کو محتاجی محسوس نہیں ہوتی, وہ مستغنی کر دیتا. یہ جو جگہ جگہ ٹکرے مارتا ہے نا, سجدے کرتا ہے, لوگوں سے اپنی باتیں منوانے کے لیے, اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دھکے کھاتا ہے نا, ہے محتاج, چونکہ اللہ کریم اس کی احتیاج پوری فرماتا ہے. تو جب اس کی در سے لو نصیب ہو جائے تو وہ مخلوق سے مستغنی کر دیتا ہے. اسے پھر مخلوق سے یہ توقعات نہیں رہتی کہ میری ضرورت یہ پوری کریں, وہ مخلوق کو بھی لحاظ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ حسن سلوک اختیار کرو. مخلوق سے توقع پر نہیں کرتا, حکم کے تحت اختیار کرتا ہے, مخلوق سے جو تعلق ہے اس کو. اللہ کریم یہ صداقت ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے, ہمیں اپنے در کا محتاج رکھے اور مخلوق کی محتاجی سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.